قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين. تو قرآن کے سورہ بقرہ کے اوائل میں ہے, یہاں پر اللہ تعالی منافقین کے حالت زار کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ منافقین حیران ہے, سرگردان ہے, ناتوان ہے. مثالیں دیتے ہیں ان کے اس حالت زار کے حوالے سے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ یا ایها الناس اعبدوا, منافقین کی گفتگو سے فارغ ہو گئے, فرماتے یا ایها الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو تم عبادت کرو, عبادت کرو اپنے رب کی, اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت وہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. خدا تک جانا, جانے کا واحد راستہ عبادت. اگر خدا تک نہیں پہنچا تو ائمہ تک بھی نہیں پہنچے گا, کوئی شک نہیں ہے. ائمہ خدا کے ساتھ ہے, ائمہ خدا کے ساتھ ہے. جو خدا تک نہیں پہنچتا ہے وہ ائمہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور خدا تک جانے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ عبادت. اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی, رب پالنے والے کی. خدا رب ہے, یعنی ہماری حاجتیں پورا کرنے والا خدا ہے. روحانی حاجتیں, جسمانی حاجتیں, انسانی حاجتیں اور حیوانی حاجتیں, فرد کی حاجتیں, معاشرے کی حاجتیں, ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے, رب ہے. اس کو رب کہتے, پالنے والا. پالنے کے لیے پالتے وقت حاجتیں پیش آتی ہے, اسی لیے ہمارے حاجات پورا کرنا خدا کے کس اسم سے مربوط ہے؟ خدا کے ربوبیت سے مربوط ہے. ہمیں عدم سے وجود ملانا خدا کی خالقیت سے مربوط ہے. ہماری عبادت خدا کی الوہیت سے مربوط ہے. ہماری پرورش, نشو و نما, مادی معنوی خدا کی ربوبیت سے مربوط ہے. اعبدوا ربکم, اپنے پالنے والے کی عبادت کرو. الذی خلقکم, وہ پالنے والا جس نے تمہیں خلق کیا, تمہارا خالق ہے. تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے, وجود میں آنے کے بعد تمہارے پالنے والا وہی ہے. خالق اللہ ہے. خلق کے بعد تمہارے پالنے کے سارے انتظامات اسی نے کیا ہے. جب سے کیا ہے آغا, شکم مادر میں ٹھہرا, تمام صفات کے ساتھ شکم مادر میں ٹھہرا, باپ ماں کے سارے صفات کے ساتھ یہ بچہ کا نطفہ شکم مادر میں ٹھہرا. 9 مہینے کے تسلسل کے بعد کیا ہے؟ وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, ہم نے اس کو نئی زندگی دی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, بہترین بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے. تو خلق کرنے والا اللہ ہے. اب یہ سوال کرنے میرے جو آج کل اٹھا ہے, میرے جسم کیا ہے میرے اختیار میں؟ یہ در حقیقت یہ لوگ, ظاہر ہے انسان کی عظمت اس کے روح سے ہے. جسم روح کی ترقی اور تکامل کے لیے کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے. البتہ انسان کے جسم میں وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک حیوان کے جسم میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں, یعنی انسان کے روحانی تمام تقاضوں تک پہنچنے کے لیے, اہداف کو عملی کرنے کے لیے جس میں انسان میں صلاحیت اس طریقے سے بنائی گیا، ہاتھ پاؤں آنکھیں وغیرہ، جسم میں صلاحیت ہے روحانی مقاصد کو حاصل کر سکے، لیکن اصل روح انسانی ہے، یہی انسان، اس کے روح میں کمی و عقل نہ ہو تو دیکھو ایک حیوان سے ذرہ برابر اس کا فرق نہیں رہتا ہے جسم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود۔ تو انسان کی حقیقت، انسان کا کمال اس کے روح کے ذریعے، جسم اس روح کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں نا روح سوار ہے جسم سواری ہے، جسم مرکوب ہے روح راکب ہے، یعنی اس مرکوب کے ذریعے روح منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، میرے جسم میرے اختیار میں، یعنی روح سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ جسم و روح میں ایک وحدت ہے، جسم بیمار پڑ جائے روح بیمار پڑ جاتے ہیں، روح بیمار پڑ جائے جسم بیمار پڑ جاتی ہے، ایک قسم کے خوف ہو جسم کمزور ہوتا ہے، جسم پیلا ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جسم پر اثر، جسم بیمار ہو روح پر اثر، سوچ بھی نہیں سکتا انسان جب بیماری میں مبتلا ہو، ایک اتحاد ہے روح اور جسم کے درمیان، تو انسان ایک واحد ہے، وحدت روح اور جسم سے وجود میں آیا، لیکن اصل جو اہم حصہ ہے وہ اس کے روح ہے، اس کے وجود کے اندر۔ تو میرے جسم پر میرے اختیار نہیں، پہلا خدا کے اختیار ہے، اسی نے آپ کو بنایا، اگر ہم کوئی مال اگر ہم بنائے تو اس پر اختیار کس کو ہے، ہمیں حاصل ہے، جس مال کو ہم بناتے اس پر ہم صاحب اختیار، اپنے مکان کا صاحب اختیار ہے، اپنی گاڑی کے صاحب اختیار ہے، تو ہمارا خالق جب اللہ ہے اس کے اختیار پہلے نمبر پر ہے۔ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، آپ کے شاہراہ کے گردن سے بھی ہم زیادہ نزدیک ہے۔ تو جب خدا خالق ہے وہی صاحب اختیار ہے، ایک دوسرے یہ ہے کہ وہی پالنے والا ہے، آپ ابھی بھی اسی کی طرف محتاج ہے، باپ ماں کی طرح نہیں ہے، ابھی بڑے ہو گئے آپ ان کی طرف محتاج نہیں، وہ آپ کی طرف محتاج ہے، نہیں یہاں پر وہ پالنے والا ہے، آپ روحانی لحاظ سے بھی اسی کی طرف محتاج ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اسی کی طرف محتاج ہے، نہ صرف ابھی آئندہ بھی، جنت و جہنم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی لیے وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اسی کے طرف محتاج ہے، ہمارا آبا اولین بھی، گزشتہ آبا بھی، ابھی ہم بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارا آئندہ بھی، اسی لیے حرف اول اسی کے بعد، کیونکہ وہ میرے مصلحتوں سے آگاہ ہے، میرے مفادات سے آگاہ ہے، میرے خیرخواہ ہے، عالم ہے، ایک حکیم ہے، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتے، دو رحمان و رحیم ہے، تین اور قریب ہے اور توانا ہے، بس اوقات میں اپنے خیر خواہ ہوں میرے سمجھ میں نہیں آتا، یا بس اوقات میں اپنے خیر خواہ ہوں سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہوں، خدا ایسا خیر خواہ ہے جس کے پاس قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اسی بنا پر میری زندگی میں حرف اول کہنے کا حق خدا کو۔ البتہ یہ جملہ حیران ہوتا ہے کہ کسی مسلمان ملک میں معمولی بات کرے اس کو توہین رسالت کے نام سے عجیب و غریب طریقے سے پیش آتی، یہ تو توہین رسالت سے بھی بڑھ کر ہے، توہین خدا بھی ہے اس کے ساتھ، اصل میں خدا کی نسبت میں ہمارے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کچھ لوگ پیغمبر کی نسبت میں اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کی نسبت میں ذمہ دار سمجھتے، خدا کی نسبت میں سمجھتے ہیں نہیں، خدا کی نسبت میں شاید ہم اتنے ذمہ دار نہ ہو۔ خلاصہ یہ، والذی خلقکم والذین من قبلکم، صرف تمہارا خالق نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، تمہارے ریشہ بھی، آبا و اجداد تمہارے ریشہ ہے، ان کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، یہ عبادت اس لیے کہ آپ باتقوا بن جائے، با تقویٰ بن جائے، تو تقویٰ کیا ہے، آخرت کے لیے زیادہ راہ ہے، اپنی اخروی سعادت کے لیے، خدا کچھ نہیں کماتا آپ کے عبادت سے، آپ کے عبادت سے آپ انسان بن جاتے ہیں، آپ انسان بن جاتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، با تقویٰ ہو جاتے ہیں، ذمہ دار انسان بن جاتے ہیں، با مقصد انسان بن جاتے ہیں، صاحب اصول بن جاتے ہیں، بےہودگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حیوانوں کی طرح بے اصول زندگی آپ کا نہیں ہوتا ہے، با اصول تقویٰ یعنی کیا، زندگی اصولوں کے مطابق گزارنا، جن اصولوں کو آپ مانتے ہیں۔ لعلکم تتقون، پس یہ عبادت اس لیے کہ آپ با تقویٰ ہو جائے۔ کچھ لوگ کوشش یہ ہوتی ہے تقویٰ عبادت سب سے دور ہو، ان سب سے دور ہو کر جنت جانا چاہتے ہیں، تو جنت جگہ نہیں ہے ان کی، جنت انسانوں کی جگہ ہے، پاکیزہ انسانوں کی جگہ ہے، انبیاء اور ائمہ کی جگہ ہے، تو ان کے ساتھ کچھ شباہت اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ فرض کیجئے نقل کے ذریعے آپ ایٹمی سائنسدان بننا چاہے، نہیں بن سکتے، نقل کے ذریعے ممکن ہے نمبر وہی لے لیں، عبد القدیر کے بیٹا ہو تو نمبر وہ اعلیٰ لیں گے، لیکن وہ کام آپ نہیں کر سکیں گے، شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی۔ دنیا میں پاٹے بازی چلے تو آخرت میں پاٹے بازی نہیں چلتی، شفاعت بھی پاٹے بازی نہیں ہے، شفاعت مستحق ہونے کا دوسرا راستہ ہے، پاٹے بازی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی جگہ پر عرض کریں گے۔ تو الذی جعلکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ کے مہربانی کو دیکھیے، زمین کو آپ کے لیے بستر بنایا، زمین کو بستر کیسے بنایا؟ یہ زمین گھوم رہے نا، کس شدت سے گھوم رہی ہے، تیزی کے ساتھ، کیا ڈبل گھوم رہے ہیں نا، ایک سورج کے اطراف میں ایک اپنے اطراف میں، اتنے تیزی کے ساتھ گھوم رہے، اس کے باوجود آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کو آپ کے لیے بستر بنایا۔ یہ رحمت خدا ہے انسانوں کے اوپر۔ والسماء بنان، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، خلص اشارہ کی اس نظام کی طرف، کہ اس نظام میں کیا ہے، آپ کی بات کے آیات میں بھی آتا ہے کہ سب کا مقصد انسان ہے۔ اقبال کے اشعار میں آپ نے پڑھا ہے نا، صاحب لولاک، انسان کو کہا صاحب لولاک، یعنی آپ انسان کو خلق کرنا مد نظر نہ ہوتا تو خدا اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پیغمبر خدا اس مقصد کے عروج پر پہنچنے والے ہیں، اہل بیت اس مقصد کے عروج پر پہنچنے والے ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم بیچ میں فیل ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ کائنات انسان کے لیے، انسان خدا کے لیے، تو کائنات کا مقصد لولاک لما خلقت الافلاک، ٹھیک اس مقصد تک یونس نے بنایا تھا کیا، آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، فیل ہو گئے، تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، بنانے والے نے تو اس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش، اب سما کا ایک معنی آسمان ہے، ایک معنی کیا اوپر، اوپر کو سما، عربی زبان میں سمو بلندی کو کہتے ہیں، یا عرب ریڈیو ٹی وی سنیں گے تو سمو الامیر، خلیج والے اپنے امیروں کو کہتے سمو الامیر، بلند مرتبہ امیر کہتے ہیں۔ سما مان، آسمان سے یا بلندی سے کیا نازل کیا، البتہ اردو میں بھی ایسا ہے، منگائی کیا ہے، قیمتیں آسمانوں سے بات کرتی ہے کہتے ہیں نا، یعنی اوپر گئی ہے، بلندی کے معنی میں ہے، ہر بلندی کو ہم پسند نہیں کرتے، قیمتوں کی بلندی کو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، تو خدا نے اس پانی کے ذریعے کیا، پھلوں سے رزق نکالا، یعنی پانی آیا زمین پر اور پھل نکلے، یہ پھل ہمارے لیے کیا ہے، باعث رزق۔ یہ بھی انشاءاللہ بعد میں اپنی مناسبت پر عرض کریں گے۔ تو پانی آیا، پانی آنے سے پھل نکلا، بس پانی کی وجہ سے پھل نکلا۔ کچھ مسلمان اس کے مدعی ہے کوئی چیز کسی چیز کا سبب نہیں ہے، یہ غلط ہونا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، خدا نے کیا ہے پانی کو سبب قرار دیا، کس کے لیے، پھل نکلنے کے لیے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آپ کے لیے رزق کے طور پر، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب ایسی بات ہے خدا کے لیے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور ایسا ایسی نعمتیں دینے والا نہیں ہے تو اس کے کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ آپ جانتے ہیں، وہ تھوڑا سا غور کریں گے جانتے ہیں. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، انسان کی فطرت پاک ہو تو کیا جواب دے گا؟ بلا. قرآن کی آیت یاد ہے نا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، خدا پوچھتا ہے میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، تو انسان جواب دیتا ہے بلا، خدا یا تو میرا رب ہے. یہ وہی زبان فطرت ہے، یعنی اگر فطرت مسخ نہ ہو جائے تو زبان فطرت سے بلا کہے گا. بعد میں دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے، حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت الہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اس کو اپنے دین میں داخل کرتے. وَإِنَّمَا الْأَبَوَانِ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ، کچھ ہوتا ہے علم، کچھ ہوتا ہے علم پر علم، ڈبل علم. بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ہمیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں ہمیں معلوم ہے. اسی لیے جب کوئی اس اپنے معلومات کے خلاف کوئی بات کرے تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ پہلے سے ہمیں معلوم ہے. لیکن بعض وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، تو وہ کیا ہے آغا، علم بھی ہے، علم پر بھی علم ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں. تو انسان فطرتاً خدا کو جانتا ہے، لیکن بس اوقات خود متوجہ نہیں ہے اس صفت کی طرف. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اب قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے، ان کنتم فی ریب، اگر آپ کو شک ہے، مما نزلنا علی عبد، اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فأتوا بسورة من مثلہ، تو اسی قرآن کے ایک سورہ جیسے سورہ لاؤ. سب سے چھوٹا سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر کے برابر ایک سورہ لاؤ. وَدْعُوا شُهُدَاكُمْ، پھر ایسے سورہ لانے کے بعد اپنے شہادت دینے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تم سے کہنے والے کہ بھئی یہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، ان سب کو پکارو، ان سب کو دعوت دے دو، مل کر کیا ہے، قرآن کے ایک سورہ کے برابر سورہ لائے. وَدْعُوا، بلاؤ، شُهُدَاكُمْ، اپنے گواہوں کو، یعنی تمہارے مدد کرنے والے اس قرآن کے انکار میں تمہارے جو شریک ہے، ان سب کو بلاؤ، من دون اللہ، خدا کے علاوہ کل کائنات کو بلاؤ. بلا کر سب مل کر کیا کرو، ایک سورہ لاؤ، تو پھر ٹھیک، ان کن تم صادقین، پھر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ یہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے. چیلنج کیا قرآن نے، ابتدا میں قرآن جیسا لاؤ کہا، پھر کہا 10 سورہ جیسا لاؤ، آخر میں فرمایا ایک سورہ جیسا بھی لا سکتے ہو لاؤ، اور پھر قرآن کی انکار کرو. کہہ سکتے ہو یہ قرآن کیا ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے. تو دیکھو، بسورت من مثلہ، من مثلہ میں دو معنی ہے، یعنی اسی سورہ جیسا، قرآن کے ایک سورہ جیسا سورہ لاؤ، پیغمبر جیسا آدمی سے بھی. پیغمبر نے بظاہر کسی کے پاس پڑھا لکھا نہیں، حقیقتاً کسی کے پاس نہ پڑھنا سیکھا ہے نہ لکھنا سیکھا ہے، ایسا آدمی نے لایا ہے قرآن. لیکن یہ معنی اتنا نہیں ہے، مثلا سورت دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ بسورت من مثل، یعنی اس سورج جیسا سورہ لاؤ، کیونکہ دوسری جگہوں پر بھی یہی کہا ہے کہ قرآن کے ایک سورج جیسا ایک سورہ لاؤ، ایک سورہ کے برابر ایک سورہ لاؤ. اس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ یعنی کسی کو عاجز بنانا. قرآن پیغمبر خدا کا معجزہ ہے، باقی معجزات سے، خود پیغمبر کے باقی معجزات سے، باقی انبیاء کے معجزات سے کئی حوالوں سے فرق، ایک یہ کہ معجزہ تا روز قیامت ہے. باقی انبیاء کے معجزہ، خود پیغمبر خدا کے جو معجزات ہیں، وہ اسی وقت جن لوگوں نے دیکھ لیا، جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو ان کے لیے پھر ختم، معجزہ نہیں، خبریں ان تک آئی ہے. یہ معجزہ محدود وقت کے لیے تھا، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ معجزہ قائم ہے، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے تعرض قیامت رہے گا تو اس کے معجزے بھی تعرض قیامت رہنا چاہیے، کیونکہ معجزہ دلیل اسلام ہے، دلیل نہ ہو تو ختم ہو جائے گا، تو یہ ایک ابدی معجزہ ہے۔ دوسرا ایسا معجزہ ہے جو بولنے والا معجزہ ہے، باقی معجزات بولنے والے معجزات نہیں تھے، یہ ہادی معجزہ ہے، ہدایت کرنے والا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا کیا تھا آقا؟ عصا وہ بن گیا، کیا نام، سانپ بن گیا۔ خلاصہ جو بھی انبیاء کے معجزہ تھے وہ بولنے والے معجزات نہیں تھے، ہدایت کرنے والے معجزات نہیں تھے، یہ معجزہ ہدایت کرنے والا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح سے جغرافیائی لحاظ سے ہر جگہ یہ معجزہ پہنچ سکتا ہے، زمان کے لحاظ سے ابد تک اور جغرافیائی لحاظ سے ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ باقی معجزات اسی جگہ تک مخصوص تھا جہاں پر اس معجزہ کا اظہار ہوا، اسی ٹائم اسی جگہ تک۔ یہ کیا ہے، کل عالم میں یہ معجزہ پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ معجزہ انہی حروف سے ہے جو سب کے دسترس میں ہیں، 28 عربی زبان میں حروف ہے، یہ معجزہ انہی 28 حروف سے بنا ہے، اور بولنا انسان کے لیے سب سے آسان ہے، خصوصاً جتنا آدمی بیکار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بولتا ہے نا، ٹائم زیادہ ملتا ہے بولنے کے لیے، تو سب سے آسان کام ہے بولنا، اس کے باوجود دیکھیں نہیں لا سکا ہے، یعنی اس معجزے کے وسائل سب آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود سارے بشر مل کر بھی اس جیسے نہیں لا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یعنی معجزے کے وسائل سب کے پاس ہے، اس کے باوجود کوئی نہیں لا سکتا، جغرافیائی لحاظ سے کل عالم پر اور تاریخ کے لحاظ سے قیامت تک، اور خود ہدایت کرنے والا معجزہ۔ قرآن 11 حوالوں سے معجزہ ہے، تفسیر المیزان میں علامہ گنتے 11 حوالوں سے معجزہ، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے، اس وقت کے عرب سب سے زیادہ اسی حوالے سے متاثر تھے، کیونکہ ان کی صلاحیت اس سے زیادہ بھی نہیں تھی۔ اور پھر علمی پیغامات کے لحاظ سے معجزہ ہے، جس میدان میں کوئی بات کی ہے وہ بات بالکل صدیاں گزر گئی صحیح ثابت ہو گئی، غیب کی خبریں قرآن نے دی ہے، غیب کی، مثلا تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب کی جہنم جانے کی خبر دی، اگر یہ بعد میں خدا نخواستہ مسلمان ہو جاتا تو جھوٹ ہو جاتا نا۔ یا غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، روم والے ابھی مغلوب ہو گئے لیکن کیا ہے، 7-8 سال کے دوران، 8-9 سال کے درمیان کیا ہے، وہ جیت جائیں گے، تو 8-9 سال کے دوران جیت گئے، خلاصہ بعد کی خبر تھی، ایسی خبر جو مشخص تھی نا۔ اس قسم کے، یا 23 سال کے دوران، ایک زمانے پیغمبر بہت تنہا تھے، ایک زمانے میں آپ کے پاس طاقت تھی، مختلف حالات گزرے 23 سال، ایک آدمی کی زندگی مختلف باتیں آ جائے تو کیا ہے آقا، باتوں میں تھوڑے سے اختلاف ہو جاتا ہے، ہمارے کیا ہے آقا، یو ٹرن لیتے ہیں نا من لگ، بہرحال کہ زندگی میں جب تلاطم آتا ہے تو کیا ہے، ہاں جی، خود بخود اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک 10 سال پہلے ایک بات کرتا ہے، ابھی پتہ چلتا ہے یہ صحیح نہیں کی میں نے۔ امام خمینی سے کوئی نقل کرتا ہے کہ فرمایا کہ مرد کی دو بات ہوتی ہے، ایک بات جو مشہور جملہ ہے نا، مرد کی ایک بات ہوتی ہے، نہیں دو بات ہوتی ہے، بے اصول مرد ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک بات پر ڈٹا رہے۔ میں ایک عرصے کے بعد پتہ چلا میں نے غلط بات کی تھی تو کیا ہونا چاہیے، اسے پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، لیکن خدا کی بات الگ ہوتی ہے، خدا کے پاس تو تمام علوم ہیں، تو ذرہ برابر وہاں غلطی کے امکان نہیں ہے۔ اسی لیے 23 سال کے دوران خود قرآن کہتے ہیں کہ لوجد فیہ اختلافا کثیرا، کثیر اختلاف پایا جاتا اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتا۔ 23 سال کے دوران مختلف حالات پیش آئے ہیں، اس کے باوجود ذرہ برابر آیات قرآنی میں اختلاف نہیں ہے۔ خلاصہ اس قسم کے معجزات تو معجزہ یعنی عاجز بنانے والا. معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو خود منصب الہی کا دعویٰ کرتی ہے. منصب الہی یعنی نبوت یا امامت. امامت میں کام ایسا آسان ہے، معجزہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ائمہ کے درمیان تسلسل ہے. تسلسل کی وجہ سے پہلا والا امام جب بعد والے امام کی نشاندہی کرتا ہے تو اتنا مشکل نہیں رہتا. آخری امام کے لیے ظاہر ہے معجزات کی ضرورت، لیکن انبیاء میں عام طور پر تسلسل نہیں ہوتا تھا، اس لیے معجزہ بہت اہم تھا. خلاصہ معجزہ نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، امام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر چیز کی زیادہ ضرورت کس میں ہے؟ نبوت میں. معجزہ کے معنی کو آپ دیکھیں ہمارے علم کلام میں، علم کلام میں معجزہ وہ کارنامہ ہے جو کسی کو عاجز کرتا ہے، لوگوں کو، سارے لوگوں کو عاجز بناتا ہے، ناتوان بناتا ہے اس کے مقابلہ کرنے سے. لیکن کس کے بعد؟ ایک الہی منصب کے دعویٰ کے بعد. یعنی یہ معجزہ لانے والا کہتا ہے میں خدا کا نبی ہوں. خدا کا نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے ایسا کارنامہ، ایسی طاقت مجھے دی ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں. اگر تم کہتے ہو میں خدا کا نبی نہیں ہوں، بشر ہوں، یعنی خدا کی طرف سے میری کوئی تائید نہیں ہے، تم بھی کرو ایسا. تو یا امام، امام کہتا خدا نے مجھ کو کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے، اور امام ہونے کی یہ دلیل ہے، یہ معجزہ. اگر تم انکار کرتے ہو تم کیا کرو؟ اس جیسے معجزہ دکھاؤ. بس ایک منصب الہی کے اعلان کرتا ہے، اس منصب کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے جس سے بشر عاجز آ جائے، جس سے بشر عاجز آ جائے. وہ کارنامہ بھی قانون طبیعت سے، یعنی سائنسی قانون سے بالاتر ہے، سائنسی قوانین کے اندر نہیں آتا. امام زمانہ جب آئیں گے، ابھی میں اس روایت سے سرکار نہیں، امام زمانہ کے پاس معجزات بہت ہیں، لیکن ایک یہی کہتے ہیں کیا کہ سارے اسلحے، سارے چیز کیا ناکارہ ہو جاتی ہے. وہ قانون طبیعت کے خلاف ہے. یہ سب کچھ اس کو ہو جائے تو آپ کی گاڑی بیٹھ جائے، تو یہ کیا ہے؟ قانون طبیعت کے خلاف ہے. تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کوئی غیبی طاقت ہے. لیکن اگر سائنسی اصولوں کے مطابق وہ کام ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا، سمجھتے بھائی اس کوئی سائنسدان ہوگا، بڑا سائنسدان آیا ہوگا. تو بس ایک دعویٰ، دوسرا ایسا کارنامہ جو قانون طبیعت سے خلاف ہو، تیسرا یہ کہ بشر عاجز آ جائے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے. یہ معجزہ ہوتا ہے کہ جہاں اس بات منصب الہی کرنا ہے وہاں پر نبی یا امام اس کا اظہار فرماتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر عرض کے امامت میں اس کی زیادہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ ائمہ کے درمیان کیا تھا؟ تسلسل تھا. تو جب سابق امام نے دکھایا کہ یہ میرا جانشین ہے، پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. معجزہ میں بعض اوقات ممکن آدمی کو شک میں ڈال دینا، جادو اور معجزہ میں فرق نہ کر سکے. کہ حضرت موسیٰ ڈر گئے، یار حضرت موسیٰ کیا ہو گئے؟ فَأَوْجَسَ مُوسَى خِیفَ، موسیٰ ڈر گئے. حضرت علی فرماتے ڈرنے کی وجہ یہ نہیں تھا کہ ان چیزوں سے ڈرے، خوف یہ تھا کہ یہ جاہل لوگ دیکھ رہے ہیں، ممکن یہ لوگ معجزہ اور جادو کے فرق کو نہ سمجھ سکے. حضرت موسیٰ کو خوف یہ تھا. یہ خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات. ہم اب ہمیشہ دیکھیں حق و باطل کو لوگ اتنے تمیز نہیں دے پاتے ہیں. کہتے آگے محجت الوضاء کے جو شیعہ لکھا ہے، کیا نام ہے، تر نظر کے مطابق آگے فیض کاشانی بہت عظیم شخصیت ہے، یہ اپنے گاؤں چلے گئے پڑھنے کے بعد. گاؤں میں ایک ملا تھا، بالکل معمولی، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، صرف ٹائم پاس کرتا تھا. تو اس کو تو پتہ تھا یہ بہت بڑا عالم ہے، گھبرا گیا بھائی میرا مقام چھن جائے گا. تو کہا کہ اس کے ساتھ جھگڑا شروع کیا، کہا کہ ہم میں سے کس کے علم زیادہ ہے. اجتماع کیا، کہا کہ سام لکھتے ہیں ہم دونوں. اس سے کہا کیا ہے فیض سے کہ آپ لکھو سام. تو اس نے سام لکھا، مار فارسی میں ہے نا. تو پھر خود نے تو سام کی تصویر بنائی تھی خوبصورت، کہا یہ. لوگوں سے پوچھا ان دونوں میں سے کون سا سام ہے، لوگوں نے اس کی تائید کی. ظاہر یہ ہمیشہ ہے، ابھی یہ لطیفہ ہے، لیکن ہمیشہ ہی ایسا ہے تقریباً. معاشرے کی اکثریت ایسی ہی ہے. تو یہ اسی لیے انبیاء ہمیشہ کیا تھے, کم لوگ انبیاء کے ساتھ تھے. انبیاء کے ساتھ دینا لوگوں کے مفاد میں تھا لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ائمہ کی بھی یہی حالت تھی. تو خلاصہ اسی لیے, لیکن اگر ہاتھوں سے دکھائے یہ میرے جانشین پھر شک کی گنجائش نہیں. جان بوجھ کر نہ چاہے پیغمبر نے علی کو اٹھا کر دکھایا, کہا نہیں اس کا معنی کچھ اور تھا. جان بوجھ کر نہیں چاہتا تو چارہ نہیں ہے. ہاں جی, ورنہ کوئی اور بہانہ نہیں تھا. تو یہ معجزہ ہے. کرامت کیا ہے؟ کرامت بھی وہی معجزہ جیسا ہے, صرف کسی الہی منصب کے دعویٰ کے طور پر نہیں. یعنی میں نبی ہوں یا امام ہوں, میرے نبی اور امام ہونے کی یہ دلیل ہے, یہ نہیں. اس کے بغیر وہی کارنامہ ہے جو معجزہ میں انجام دیتا ہے, لیکن کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. کسی اور مقصد کے لیے, کسی کی مدد کرنا ہے یا لوگوں کے ایمان کو قوی بنانا ہے, جو بھی ہو, کرامت کسی منصب الہی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس کے بغیر جو کیا ہے, خلاف قانون طبیعت بڑے کارنامے انجام دیتے, اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ بھی پیغمبر سے, ائمہ سے, اولیاء اللہ سے سرزد ہوتا ہے, پیش آتا ہے. حتی مباہلہ کے بعض علماء فرماتے مباہلہ جو ہے ایک قسم کے کرامت کے ایک درجہ ہے. ابھی تک کیا ہے, اسلام میں اس کا دروازہ بند نہیں ہے. ایک اصفہان میں انگریز قسم کا دور تھا, بہرحال کوئی مباہلہ کا انتظام ہوا تو شیعہ عالم تیار ہو گیا. عیسائی پادری وعدہ وعدہ سب کر کے اعلان کرنے کے بعد بھاگ گیا, اسی دن نہیں آیا. چند سال بعد کسی نے اس کو لندن میں دیکھا, بھائی کیا کیا تم نے ہماری بے عزتی کی, بدنامی کے باعث بن گئے, بھاگ گئے تم. کہا کہ ایک یہ ہے کہ اگر میں جیت بھی جاتا شاید میری جان نہیں بچ سکتی تھی. اپنے لیے جواز پیش کیا, سارے مسلمان مل کر میری پٹائی کرتے. دوسرا یہ کہ خدا کا کام بھی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی اس کی مدد کرتا کبھی ہماری مدد کرتا ہے. خلاصہ ایک بہانہ. تو یہ کیا ہے, یہ مباہلہ کا دروازہ بند نہیں ہے. یعنی ایک قسم کے کرامت کا ایک درجہ ہے, لیکن مخصوص درجہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں اہل باطل کے خلاف. ظاہر ہے انسان کے اپنے ایمان بھی قوی ہونے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم.
جب صرف اللہ کو کہتے ہیں, لیکن یہاں مطلب قرآن کریم نے دوسرے ارباب کا بھی جو تذکرہ کیا ہے اور اسی کو دلیل بنا کے ہمارے اہل بیت کے لیے روحیت یا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, آیا ان کا استعمال کرنا مباح ہے اور وہ کس حد تک؟
دیکھیے, رب پالنے والا, پالنے والا, تو یہاں پر بغیر قید و شرط رب صرف اللہ ہے. بغیر قید و شرط رب مخصوص ہے, اللہ ہے. ٹھیک ہے, خود عربی زبان میں بھی اور خلاصہ عدل شرعی کے روشن آیت اللہ سبحانی وغیرہ کے وہ عقائد کی کتابوں میں اس پر گفتگو ہوئی ہے. خلاصہ بغیر قید و شرط رب کہنا بس, وہ مخصوص اللہ کے ساتھ. غیر اللہ کے لیے اگر رب کہیں گے تو قید و شرط کی ضرورت. کس میدان میں رب ہے, کس میدان میں رب ہے, قید و شرط کے ساتھ ہے. رب مالک کا معنی بھی ہے, پالنے والے کے معنی بھی ہے. عموماً خدا میں مالک ہے اور پالنے والا, دونوں پہلو مد نظر. مالک ہونے سے کیا ہوتا ہے, مالک کی ذمہ داری ہے پالنا, اس کے امور کی تدبیر کرنا. تو غیر خدا میں اسی قید کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ قدیم زمانے سے یہ مشرکین مکہ بتوں کو رب سمجھتے تھے، خالق بھی نہیں سمجھتے تھے. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، اگر آپ ان سے پوچھتے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، کہتے تھے اللہ ہے. یا دوسرے آیت میں خلقہن العزیز الحکیم، ان کا خالق عزیز حکیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو مشرکین مکہ تھے بتوں کو رب سمجھتے تھے، یعنی حاجت پورے کرنے والا، میرے سارے مشکلات یہ حل کریں گے. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، خدا سے یہ ہمیں نزدیک کریں گے، خدا کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. اور خلاصے پیسہ نہ ہو، بچہ نہ ہو، فلان نہ ہو، بیمار ہو، ان کو ٹھیک کریں گے، یہ عقیدہ تھا. اور رومیوں کے پاس 30,000 رب ہوتے تھے. الہ جو ہے نا، الہ اردو میں ہے، دیکھیں دیوتا میرے خیال میں ہندو میں ہے نا، کہ ہر چیز کے ایک خدا، ایک رب، پانی کے ایک رب، آندیوں کے ایک رب، شفا کے ایک رب، بیماری کے ایک رب، حسن کے ایک رب، یعنی اس طریقے سے 30,000 رب ہوتا تھا. اور اس چیز کو آپ چاہیں گے تو اسی سے ملتا، نہیں چاہیں گے تو اسی سے کہتا ہے اس کو اٹھاؤ، اس بلا کو اٹھاؤ. مصریوں کے پاس بھی کوئی 10,000 رب تھا. یہ قدیم زمانے میں ارباب اس طریقے سے ہو، مثلا فرعون کیا تھا، ربکم الاعلا، اعلیٰ رب تھا، باقی رب چھوٹے چھوٹے رب تھے، یعنی ہر چیز کے لیے ایک رب. تو اس لیے اسلام نے ربوبیت کے ساتھ سخت مقابلہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، پالنے والا صرف خدا ہے. لیکن یعنی اس طرح سے جو خدائی پالنے والا، لیکن اس کے باوجود یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ماں گھر میں پالنے والی ہے نا، ربت البیت گھر میں پالنے والی، اس لیے ماں کو کیا کہتے ہیں، ربت البیت، بچوں کی پرورش کرنے والی. اس لفظ کا استعمال یہی ہے. اسی لیے ایک طرف خدا کے خدائی والے پہلو غیر خدا کو نہیں دینا ہے، دوسرا یہ ہے کہ رب کے لفظ کے استعمال قید کے ساتھ کیا ہے، غیر خدا کے لیے صحیح ہے. حضرت عبد المطلب نے کیا کہا، انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ خدا کا مالک کوئی اور ہے، خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ لیکن ہم اردو میں جب رب کہتے تو ہمارے ذہن میں وہی خدا والا معنی ہی آتا ہے نا، تو پھر مشرکانہ ہو جائے گا. عربی زبان اگر ہمیں آتی تو کوئی مشکل نہیں تھا. عرض کے ماں تک کو کیا ہے، ربت البیت کہتے ہیں. لیکن اردو والے ظاہر خدا کے حوالے کے جو معنی ہے وہی معنی غیر خدا کے لیے بھی استعمال کرے گا تو مشکل ہو جائے گا. کیا اس پیغام کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے نا، پیغام امامت کی اہمیت کو، پیغمبر کو ڈاننا مد نظر نہیں ہے، یہ پیغام اتنے اہم ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کیا ہے، باقی سب ختم ہو جائے گا. دین کچھ چیزیں اہم ہیں اس کے اثر کی وجہ سے. امامت اور ایک ہے فکری لحاظ سے اہم ہے، جیسے توحید ہے، عدالت ہے، معاد توحید ہے، ایک خدا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. عدالت، عدالت کو نہیں مانیں گے تو نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتا، معاد بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. یہ علم کلام میں مفصل گفتگو ہے. اگر خدا کو عادل نہیں مانیں گے نہ معاد ثابت ہو سکتا ہے نہ نبوت ثابت. خدا عادل نہ ہو ممکن ہے ایک جھوٹے آدمی کی تائید کرے، خدا معجزہ دے کر بھیجے، معاد بھی نہ ہو، وعدہ کیا معاد ہوگا، لیکن جب عادل نہیں ہے تو کیا ہے، وعدہ خلافی کرے. تو توحید اور عدالت نبوت، یہ تین علمی طور پر بنیاد ہے دین کا. اگر توحید نہ ہو دین کے معنی نہیں رکھتا ہے، اگر عدالت نہ ہو تو نبوت اور معاد اور ثابت نہیں ہوتا ہے، اگر نبوت نہ ہو تو پھر سارے پیغام دین نبی پر آیا ہے، اگر نبوت نہ ہو تو وہ پیغام بھی سب ختم. لیکن باقی دو معاد، معاد کا اثر عملی ہے. معاد کا اثر کیا ہے؟ اگر معاد کو نہیں مانیں گے لوگ عمل نہیں کرے گا، باقی کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، عمل نہیں کریں گے دین پر. امامت کا اثر بھی عملی ہے، امامت نہ ہو تو کیا ہے؟ دین نابود ہو جائے گا. یہ ظالمین پورے دین کو کیا کریں گے؟ سابقہ ادیان نابود ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کس وجہ سے؟ امامت نہ ہونے کی وجہ سے. سابقہ ادیان الہی امامت نہ ہونے کی وجہ سے نابود ہو گئے. تو ان کی اہمیت کیا ہے؟ عملی ہے، یعنی ان سے وابستہ ہے معاد اور امامت سے. تو یہ ہے مطلب، امامت توحید سے اہم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. امامت نہ ہو توحید نہیں رہ سکتی ہے. جیسے دوسرے مذاہب کیا ہے، یہودی عیسائی کیا ہو گئے، توحید بھی ان کے پاس نہیں رہے. کس وجہ سے؟ امامت نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ بھی نہیں رہا دین میں سے نام کے علاوہ. جب خدا خود نے کہا ہے، کیا نام ہے، خوف کی وضاحت نہیں کی تو ہم کون ہیں؟ ہم راز والے تھوڑے ہیں. لیکن کیا ہے، یہ عموماً کچھ قرائن سے سمجھ میں، تو خوف سے مراد وہ ہے، کیا نام ہے، کہ یہ مسئلہ امامت کا مسئلہ جو ہے نا، اس میں سیاست بھی ہے نا. امامت کا مسئلے میں کیا ہے؟ حکومت ہے. حکومت تو سب کے لیے عزیز ہے، اسی لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے. یعنی سارے بڑے لوگ اسی کے انتظار میں تھے نا، پیسے کے انتظار میں چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ کیا ہیں؟ حکومت کے عاشق ہوتے ہیں. اور ایک نقطہ، دوسرا نقطہ، پیغمبر نے جس کو معین کیا اپنے جانشین، وہ پیغمبر کے سب سے قریب تر عزیز تھا نا، داماد بھی اور کیا ہے، بھائی بھی. تو یہ کہتے تھے یہ صرف رشتہ داری، کوئی حق و باطل. وہ حارث نعمانی آیا، نعمان ابن حارث فہری آیا نا غدیر کے دن، اس کے باری ہی نہیں آنا تھا، اس کے باوجود برداشت نہیں کر سکا بیوقوف آدمی، کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ اقتدار، حکومت کے سارے بشر کی بے تقوائی اور بشر کے گناہ کے سب سے بڑا کیا ہے، ظہور کہاں پر ہوا ہے؟ سیاست میں ہوا ہے نا. تو اس میں ایک ایک کے وہی بڑے لوگ اس کے پیچھے تھے، مکار شیطان صفت لوگ. دوسرے یہ ہے کہ پیغمبر پر الزام بھی لگا سکتے تھے، یہ رشتہ داری ہے، کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہے. منافقین اس کو پھیلاتے تھے پہلے سے بھی، ان کو پہلے سے بھی معلوم تھا علی کو لانا چاہتے ہیں نا. بارہا و بارہا دیکھو، علی جنگ موتا میں علی کو لے کے نہیں گئے نا، جنگ کون سا تھا؟ تبوک، تبوک تھا نا، علی کو لے کے نہیں گئے. کہا کہ پیغمبر علی کو نحس سمجھتے ہیں، علی کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی تھی. کیا کہا؟ علی کو پیغمبر نحس سمجھتے، اس لیے سال لے کر نہیں جا رہے. دیکھو ابھی یہ کرونا میں کیا کہتا ہے، ایران ہر جگہ کرونا بھیج رہا ہے، یہی اسی انہیں کے اولاد کہہ رہے ہیں نا. کیا ہے خلاصہ؟ یہ ایک رشتہ داری کی وجہ سے تو پیغمبر مشکوک ہو جائے، کیا ہوتا تھا؟ نبوت مشکوک ہو، نبوت مشکوک ہو تو دین مشکوک. عالم قرطاس میں کیا کہا؟ اس نے کہا پیغمبر جیسے ہی کہا کہ لا لکھوں گا، خود عمر نے بعد میں ابن عباس سے کہا، میرے سمجھ میں آ رہا تھا کہ پیغمبر علی کو لکھنا چاہتے ہیں، میں مصلحت نہیں سمجھتا تھا. بہرحال جیسے ہی پیغمبر نے کہا قلم قرطاس لاؤ، یہ تو ان کے بخاری و مسلم میں ہے، بخاری مسلم کو قرآن کی طرح مانتے ہیں نا، تو کہا کہ ان الرجل لا یحجر، پیغمبر حجیان کہہ رہے ہیں، نبوت مشکوک ہو گئی نا. حجیان کہنے کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی باتیں قابل اعتماد نہیں ہیں. تو نبوت مشکوک ہو جائے دین ختم ہو جائے گا.
السلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدایا بحق محمد وعلى محمد، بحق انبیاء و مرسلین، بحق شهداء و صالحین، خدایا تو رحمان رحیم ہے، خدایا تو قاضی الحاجات، تو مجیب دعوات ہے، ہمارے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. خدایا ہمیں راہ حق کے معرفت، عمل اور اس کی خدمت اور اس پیغام سے اہل عالم کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا کرونا کے وبا سے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو، خصوصاً شایان اہل بیت کو جلد از جلد نجات عطا فرما. خدایا نظام مقدس اسلامی ایران کی مدد فرما، شایان عراق کی مدد فرما، پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. خدایا ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، تمام حاضرین کے، مرحومین کے اور خصوصاً شہداء کے لیے سورہ فاتحہ.